जुमेरात 23 फरवरी के सेरबीन के साथ शुमाल जाफरी का आदाब। डिफेंस लाहौर में धमाके के बाद खौफ व हिरास, शहर अफवाहों की जद में। सिक्योरिटी इदारों ने अलग अलग ताकत का मुजाहरा किया। एक सहाफी
फ्लैग मार्चेस जिसमें आर्मी भी इन्वॉल्व थी, उनके ट्रूप्स ने अलहदा पेट्रोलिंग की और रेंजर्स ने अलहदा पेट्रोलिंग की और पुलिस भी पेट्रोल कर रही है।
तफसील जरा देर बाद, पहले सेरबीन में सुनिए आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में आज दोपहर होने वाले एक धमाके में हुकूमत पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक कम से कम 9 अफराद हलाक और 32 जख्मी हो गए हैं। हुकाम को एक ज़ेर तामीर इमारत से धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले हैं, ताहम मजीद तफ्तीश अभी जारी है, जिसके बारे में काउंटर टेररिज्म के SSP डॉक्टर इकबाल ने मीडिया को बताया।
इनिशियल अभी जो BDS की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया, ये ID थी या रिमोट कंट्रोल था, आए ये जो कैफे था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया, ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी। क्योंकि अभी तक बिल्डिंग कोलैप्स है, हमारी फोरेंसिक की टीम्स जो हैं वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ये एविडेंस कंप्लीट होगी और PFSI की रिपोर्ट्स आएगी तो एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन रद्दुल फसाद और पंजाब में रेंजर्स की तायुनाती का फैसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चंद दिन पहले हुआ था। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करने का ऐलान किया, जबकि मुल्क की वफाकी काबीना ने पंजाब में रेंजर्स को पुलिस की मुआवनत के लिए इख्तियारात देने का ऐलान किया था। इराक में हुकूमती अफवाज ने मूसल के मगरबी इलाके को खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम से आज़ाद करवाने के लिए शहर के हवाई अड्डे पर दोबारा कब्जा कर लिया है। तफसीलात जानिए ज़ीशान हैदर से।
मूसल में इराकी अफवाज की कार्रवाई 4 घंटे तक जारी रही। दौलत इस्लामिया ने इराकी अफवाज से जमीनी जंग हारने के बाद मूसल के अंदर से हवाई अड्डे पर मार्टर गोले भी दागे। शिद्दत पसंदों ने हवाई अड्डे के रनवे को भी तबाह कर दिया। इराकी फौज के एक तर्जुमान का कहना है कि शिद्दत पसंद झड़पों के दौरान हवाई अड्डे के करीब वाकई एक फौजी अड्डे में दाखिल हो गए। मूसल के हवाई अड्डे पर दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए इराकी फौज को अमरीकी फौज की मदद भी हासिल थी और अमरीकी फौजी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इराकी अफवाज की पुश्त पनाही कर रहे थे। जमीनी हमले से कबल अमरीका और उसकी इत्तेहादी फौज ने इस इलाके में फिजाई कार्रवाई करके हमले के लिए रास्ता हमवार किया था।
इस साल की इब्तिदा में सरकारी अफवाज ने दौलत इस्लामिया के ठिकाने मूसल का मशरकी हिस्सा आज़ाद करवा लिया था। मूसल दौलत इस्लामिया का आखिरी अहम गढ़ है, जबकि शहर से जंगजुओं को निकाल बाहर करने की मुहिम गुज़श्ता साल अक्टूबर से जारी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा दस्तावेजात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके अहल खाना समेत 10 अफराद के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। अदालत का कहना है कि ये ऐसा मुकदमा नहीं जिसका मुख्तसर फैसला सुनाया जाए। तफसीलात जानिए नामा निगार शहजाद मलिक से।
पानामा लीक से मुतलिक दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला तो महफूज कर लिया है, ताहम अदालत ने यह नहीं बताया कि यह फैसला कब सुनाया जाएगा। बेंच के सरबराह जस्टिस आसफ सईद खोसा का कहना था कि पानामा लीक्स में दी गई दस्तावेजात इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें पढ़ने में और राय कायम करने में वक्त लगेगा। अदालत के मुताबिक फरीक कैन ने 26,000 के करीब दस्तावेजात जमा करवाई हैं, जिनमें से अक्सरियत की तस्दीक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन दरख्वास्तों पर फैसला मफरूजों पर नहीं बल्कि हकायक की बुनियाद पर किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अरकान के दरमियान बुध को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद झड़पें हुईं। तफसीलात सुनिए ताहिर इमरान से।
पहली झड़प दोपहर में यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज कैंपस और कॉलेज गेट के बाहर हुई, जबकि दूसरी मर्तबा रामजस कॉलेज के पास थाने के बाहर तसादम हुआ। ये हंगामा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म उमर खालिद के प्रोग्राम को मंसूख किए जाने पर शुरू हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में उमर खालिद और शहला रशीद को एक टॉक शो में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उन 5 तालिबे इल्मों में से एक हैं जिन पर गुज़श्ता साल मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इन तालिब इल्मों पर इल्जाम था कि उन्होंने एक प्रोग्राम में भारत मुखालिफ नारे लगाए थे।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की हुकूमत ने जिला चागी में वाके अरबों डॉलर मालियत के सोने और तांबे के जखायर पर मुश्तमिल रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के मामले को अदालत से बाहर निपटाने का फैसला किया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के तर्जुमान जान मोहम्मद अचकजई का कहना है,
ریکارڈک آپ کو معلوم ہے ایک کیس چل رہا ہے اور فرانس میں پاکستان بلوچستان حکومت بھی ایک پارٹی ہے عدالت میں. اب ہم چاہتے ہیں کہ عدالت سے باہر اس مسئلے کا کوئی حل نکلیں تو دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی اس کا کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے. اس وقت اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہ بہت قومی پروجیکٹ ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کا ضامن پروجیکٹ ہے, تو ہم جلد چاہتے ہیں کہ اس میں اور انویسٹمنٹ ہو اور کسی اور ایسی کمپنی سے ہم اس کو ہینڈ اوور کریں جو بلوچستان کے مفادات کا تحفظ کر سکے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے لیے آئین میں ترمیمی مسودے پر سیاسی جماعتیں آج بھی متفق نہیں ہو سکیں. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد, پہلے چلتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی جانب. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں آج ہونے والے دھماکے میں 9 افراد ہلاک جبکہ 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ معمول کی دہشت گردی کے واقعات سے مختلف نظر آتا ہے, تاہم وہ اب تک حتمی طور پر یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ آیا یہ دہشت گردی کی واردات تھی یا کوئی حادثہ. لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
دھماکہ شہر کے مہنگے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی کمرشل مارکیٹ میں واقعہ ایک ریستوران کی عمارت میں 11:15 کے قریب ہوا. ابتدا میں اسے حکومت پنجاب کی جانب سے جنریٹر کا دھماکہ قرار دیا گیا, لیکن بعد میں کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی حکام کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کوشش تھی یا محض ایک حادثہ. لاہور میں ایس ایس پی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد اقبال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جائے وقوع سے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں.
بی ڈی ایس کی رپورٹ ہے تو یہاں پہ ایکسپلوسیوز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے. یہ ابھی آیا یہ آئی ڈی تھی یا ریموٹ کنٹرول تھا, اور آئے یہ جو کیفے تھا یہ ٹارگیٹ تھا یا کوئی پریپریٹری سٹیج پہ کوئی ان سے بوم بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی. چونکہ ابھی تک بلڈنگ کولیپس ہے, ہماری فورینزک کی ٹیمز جو ہیں وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں.
صوبائی دارالحکومت لاہور میں مال روڈ پر 13 فروری کے خودکش حملے کے بعد سے لوگوں میں خوف و ہراس بڑھ گیا ہے. عام شہری بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا دھماکہ تھا کیا.
سلنڈر کا حادثہ نہیں ہے, بم بلاسٹ ہے. آپ لوگ چیک کریں, تفتیش کریں, کیونکہ جب سلنڈر پھٹتا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا وہ بگولا بن کے اوپر اٹھتا ہے, کیونکہ سلنڈر جب پھٹتا ہے وہ اس طرح زمین بھونس نہیں ہوتا.
حال ہی میں وفاقی و صوبائی حکومتوں نے صوبے میں رینجرز کو امن و امان میں مدد کے لیے اختیارات دے دیے ہیں. آج صوبائی حکومت کی جانب سے میڈیا میں ٹھوس رد عمل سامنے نہ آنے سے لوگوں کی تشویش میں اضافہ قدرتی عمل ہے, لیکن رینجرز صورتحال سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے کتنی صلاحیت رکھتی ہے؟ دفاعی تجزیہ کار وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج دہشت گردی سے لڑنے کی صلاحیت اور تجربہ رکھتی ہے.
فوج جو ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں بن گئی کہ کسی نے خاکی وردی پہن لی اور وہ کریڈیبل ہو گیا. جو ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ خواہ وہ جنگ میں ہو یا امن میں ہو, اس کے اوپر یہ بیس ہے.
حالیہ دھماکے اور اس کی نوعیت کے بارے میں متضاد حکومتی بیانات کے سامنے آنے سے نہ صرف لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا بلکہ افواہوں اور سوالات نے بھی جنم لیا. یہ دھماکہ خیز مواد آخر لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت تک پہنچا کیسے اور کس مقصد کے لیے لایا گیا؟ یہ سوالات اہم ہیں جن کے جواب نہ صرف لوگوں کی الجھن سلجھائیں گے بلکہ انہیں اطمینان بھی دیں گے کہ حکومت کنٹرول میں ہے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی لاہور میں موجود سینئر صحافی مبشر بخاری سے اور ان سے معلوم کیا کہ لاہور میں دھماکے کی خبر کے بارے میں آخر یہ کنفیوژن ہے کیا.
جی دیکھیے, جو کنفیوژن ہے وہ میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی, اس میں دیکھا یہ جا رہا تھا, مطلب کہا یہ جا رہا تھا کہ دھماکہ ہے یا نہیں ہے. کچھ کہہ رہے تھے جی یہ جنریٹر پھٹا ہے, اس کا بلاسٹ ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ زخمی جو ہیں ان کو انٹرویو کیا, انہیں کچھ 2-3 دن سے کیمیکل کی بو آ رہی تھی. میں چونکہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا تو جو آفیشیل کنفرمیشن تھی وہ جو پہلی ہوئی ہے مجھے پنجاب پولیس کے اسپوکس مین کی طرف سے ہوئی ہے, جنہوں نے کہا جی یہ پلانٹڈ بامب بلاسٹ ہے. اس کے بعد دیکھیے مطلب اگر یہ بامب بلاسٹ نہیں ہے تو ہم نے دیکھا صدر پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن ایک پھیلائی جا رہی ہے اور جس کا نظر آ رہا ہے بظاہر کہ جو ہے اس کو ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے.
صحیح. تو مبشر, کیا یہ کنفیوژن دانستہ ہے یا کوئی بد انتظامی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟
جی جی اس میں دونوں فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ اس سے سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں کے درمیان جو ہے کوآرڈینیشن بالکل کسی طرح کی نہیں ہے. ایک منسٹر کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا منسٹر کچھ کہہ رہا ہے, پولیس کچھ کہہ رہی ہے, سی ٹی ڈی کچھ کہہ رہی ہے, جبکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. یہ تو ہو گئی دانستہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. دوسری وجہ یہ کہ جب بھی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, جب بھی سینسٹیو ایریا اسپیشلی کینٹونمنٹس اور ڈیفینس کے علاقوں میں کچھ بھی ہوتا ہے, اس دفعہ تو چونکہ ہاسپٹل جو ٹریٹ کر رہا تھا وہ جنرل ہاسپٹل تھا, اس لیے پتہ چل گیا زخمیوں کی اور باقی چیزوں کی. ورنہ لاسٹ ٹائم جب کینٹ میں دھماکہ ہوا تھا 2008-09 کے لگ بھگ, اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ سی ایم ایچ ٹریٹ کر رہا تھا اور ہمیں ایکسیس نہیں تھی انفارمیشن تک. تو شاید ایک یہ بھی کانشیس ہو رہے ہوں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, چونکہ آرمی کا علاقہ ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جا کے آرمی نے ٹیک اوور کر دیا رینجرز نے, اور آرمی نے اور پولیس کو جو ہے پیچھے دھکیل دیا گیا, جو کہ صرف ریسکیو ورک تک ان کا کام محدود تھا. تو شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان تک فلو آف انفارمیشن نہ ہو, ان کی ایکسیس ٹو انفارمیشن نہ ہو, شاید یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو
حکومت کی.
جی 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 حکومت.
تو مبشر, ظاہر ہے اس وقت لاہور میں کافی خوف و ہراس ہے, ہم نے دیکھا گلبرگ میں بھی ایک دھماکے کی افواہ گردش کرتی رہی, تو اب اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کیا انتظامات کرتی نظر آ رہی ہے؟
جی, جو حکومت نے سب سے پہلا انتظام تو یہ کیا, جتنے پوش ایریاز میں بڑی مارکیٹس ہیں ان کو خالی کروانا شروع کر دیا تھا, چونکہ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے مزید دہشت گردی کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کیا کہ یہ جو مین روڈز ہیں لاہور کی, جیسے مال روڈ, جیل روڈ اور مین بولیوارڈ گلبرگ, یہاں پہ فلیگ مارچز تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, جس میں آرمی بھی انوالو تھی, ان کے ٹروپس نے علیحدہ ادھر پیٹرولنگ کی اور رینجرز نے علیحدہ پیٹرولنگ کی اور پولیس بھی پیٹرول کر رہی ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ڈپلائمنٹ وہ مین مارکیٹس میں انہینس کر دی ہے, اور چھٹی بھی جلدی دے دی آج اسکولوں میں. تو سیکیورٹی میشرز تو فی الحال یہی لے رہے ہیں وہ, کہ پیٹرولنگ انکریز کر دی ہے, اور جو پوش ایریاز میں اسپیشلی ریسٹورینٹس اور مارکیٹس ہیں ان کی انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اپنی سیکیورٹی کا دھیان کیجیے.
تو یہ صرف نی جرک ریئیکشن کی حد تک محدود ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ مستقلن اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ اقدامات بھی کیے گئے؟
جی دیکھیے, ہم نے رینجرز کی انوالومنٹ تو دیکھی, اور آج ہم نے یہ ڈی ایچ اے بلاسٹ میں بھی دیکھا کہ رینجرز اور پولیس جو ہیں وہ دونوں پہلے موقع پہ پہنچی اور رینجرز نے انتظامات سنبھال لیے. اس کے علاوہ ہم نے لاہور کی سڑکوں پہ رینجرز کو گشت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ تھریٹس رہیں گے اور الرٹس رہیں گے, رینجرز اور پولیس جو ہے وہ میرا شولڈر ٹو شولڈر مل کے کام کریں گے. تو یہ مستقل بنیادوں پہ ہی ہوگا جب تک سیکورٹی تھریٹ ختم نہیں ہوتے.
اچھا مبشر, تو اب جو یہ رینجرز کی تعیناتی ہوئی ہے اور ان کے اختیارات کے حوالے سے پنجاب میں کوئی تصویر واضح ہوئی ہے؟
جی ابھی تک تصویر واضح نہیں ہوئی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشنلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ رینجرز کو طلب کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی ریکمینڈیشن تھیں اس کا بھی آج اس کے حوالے سے آج پھر اجلاس ایک لاہور میں ہو رہا ہے, جس میں یہ فائنل فارمیولا طے کیا جا رہا ہے کہ رینجرز کی انوالومنٹ کس حد تک ہوگی اور ان کے اختیارات کس حد تک ہوں گے. لیکن سر دست یہی پلان ہے کہ رینجرز اور پولیس جو ہے مشترکہ آپریشن کریں گی, یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی سوچ ہے. اور میری چونکہ اسی حوالے سے بات ہوئی ہے گورنمنٹ کے کچھ عہدیداران سے, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کا کام پولیس کو اسسٹ کرنا ہوگا, نہ کہ رینجرز ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گی اس سارے آپریشن میں.
یہ تھے سینئر صحافی مبشر بخاری, جو کہہ رہے تھے کہ دھماکے کے بعد جائے وقوع پر آج لاہور میں پولیس کے ساتھ رینجرز بھی کافی متحرک دکھائی دیے. لاہور میں 10 روز کے اندر ہونے والا یہ دوسرا دھماکہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ آخر پنجاب اور خاص طور پر لاہور کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا آج کا یہ دھماکہ نئے فوجی آپریشن رد الفساد کا رد عمل ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے بی بی سی کے شفیع نقی جامعی نے سیکیورٹی امور کے ماہر اور پنجاب کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس سے بات کی اور ان کے سامنے یہ سوال رکھے. آپ کو ان کی گفتگو سنواتے ہیں.
لاہور اکیلا ہی ہدف نہیں ہے, چارسدہ بھی اس کا ہدف ہے, کراچی بھی اس کا ہدف ہے, سیون شریف بھی اس کا ہدف ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک لہر ہے جو انہوں نے, جو دشمن ہیں, جو دہشت گرد ہیں, انہوں نے پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے.
تو ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने जब आज तक जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, खा वो सवात में था, खा वो जनूबी वज़ीरिस्तान में था या शमाली वज़ीरिस्तान में था या बलूचिस्तान के बी एरियाज़ में या कराची के नो गो एरियाज़ में जहाँ पे मिलिटेंट्स की आमाजगाहें थीं, वो सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस थे। वो ऐसे ऑपरेशंस थे जहाँ पे दहशतगर्दों ने हमारे इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ था, रिट ऑफ द स्टेट वहाँ पे नहीं थी। उनको जब वहाँ से अपरूट किया गया है तो उन्होंने अपनी नई हेडक्वार्टर्स या नई आमाजगाहें जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर बना ली हैं, लेकिन उनके स्लीपर सेल्स पूरे पाकिस्तान में इन वाक़यात से मालूम होता है कि अभी भी हैं, उनके सहूलतकार यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनका कलाकमा करने के लिए ये गालबन ये जो कल एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसका मकसद है कि ऐसे स्लीपर सेल्स को पकड़ा जाए या इनको भी कलाकमा किया जाए ताकि ये दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके।
तो क्या ख्याल है आपका, पंजाब में रद्दुल फसाद ऑपरेशन क्या रुख इख्तियार कर सकता है?
जी, बात यह कि ये रद्दुल फसाद सिर्फ पंजाब सेंट्रिक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है। पंजाब में पहली मर्तबा फ़ौज और पैरामिलिट्री ने भी रद्दुल फसाद का आगाज़ किया है। मैं ये समझता हूँ कि इससे दहशतगर्दी के वाक़यात में मज़ीद कमी आएगी, उनकी जो ताकत है उसमें कमज़ोरी होगी, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। इसलिए कि ये सारे टेक्टिकल ऑपरेशंस हैं जो कि हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी बात को। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कोई होलिस्टिक पॉलिसी नहीं है। हमने आज तक अपनी कौमी सलामती पॉलिसी ही तैयार नहीं की और उस कौमी सलामती पॉलिसी में हमने रिविज़िट करना है अपनी खारजा पॉलिसी को, अपनी दाखला पॉलिसी को, अपने तालीमी पॉलिसी को, हमने दीनी मदारस की पॉलिसी को, हेट स्पीच को, बहुत सारे फाटा की रिफॉर्म्स करनी है, उसमें ये सारा कुछ उसमें करना है। तो मैं समझता हूँ इससे कमी तो ज़रूर आएगी दहशतगर्दी में, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है।
तो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पंजाब के दीगर मौक़र इदारे सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नज़र आते हैं?
जी, पंजाब की हद तक मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो बड़े फाल है और उसने खासी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन ये मेरी राय, मुझे यही लगता है कि रद्दुल फसाद में रेंजर्स जो है वो उसको वो सपोर्ट करेगी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। और कुछ ऐसी जगह जहां पर के पुलिस की अमल दखल नहीं है, जैसे पंजाब का भी एक ट्राइबल एरिया है या बी एरिया है बलूचिस्तान का, या खैबर पख्तूनख्वा में भी एक पाटा भी है फाटा के अलावा, और एक फ्रंटियर रीजन्स भी हैं। ये वो ऐसे इलाके हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ जहाँ पर पुलिस का अमल दखल नहीं है। तो शायद ये रद्दुल फसाद में पैरामिलिट्री और मिलिट्री मिलकर इन इलाकों में भी बेखकनी करेंगे उनके स्लीपर सेल्स की और उन आमाजगाहों को तबाह करने की कोशिश की जाएगी जो दहशतगर्दों ने वहाँ कायम की हुई हैं।
ये थे पंजाब के साबिक IG पुलिस शौकत जावेद, जो शफी नकी जामे से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के लिए आइन में तरमीमी मुसव्वदे पर सियासी जमातें आज भी मुत्तफिक नहीं हो सकें और अब इजलास कल यानी जुमे के रोज़ तलब किया गया है। कौमी असम्बली में पार्लियामानी जमातों के रहनुमाओं के छठे मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सेनेटर्स को आज तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के बायकॉट की वजह से इस इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका। तफसील के साथ इस्लामाबाद से नामा निगार अब्दुल्ला फारूकी।
पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट और ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में पार्लियामानी जमातों के रहनुमाओं ने आज पार्लियामेंट हाउस में एक इजलास में शिरकत की जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। उन्होंने बताया,
ये कुछ चार घंटे मीटिंग चली है, इसमें सेनेटर साहिबान भी आज तशरीफ लाए थे। एक बात तो मैं बता दूँ, आज जितने मेम्बरान थे उनका कंसेंसस है कि इसको हमने करना है और हमने मूव फॉरवर्ड करना है, मगर चूंकि आज हमारे पीपल्स पार्टी के कोलीग्स तशरीफ नहीं लाए, उनके कुछ तहफ़ुज़ात थे, तो उनसे मौलाना फजल रहमान साहब भी, मैं भी रब्ता करूँगा। कुछ चार पांच चीज़ों पे थे, वो चाह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो जल्द से जल्द बन जाए, वो चाह रहे थे ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है उसके ऊपर काम किया जाए और बाद में जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो साथ डिस्कशन के साथ उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए अगर उसमें कंसेंसस है।
आज के इजलास में MQM और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से तजवीज़ पेश की गई कि फौजी अदालतों में 3 साल के बजाय 1.5 साल के लिए तौसी की जाए। MQM के सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने सहाफ़ियों को बताया,
फौजी अदालतों की तजवीज़ है, उसकी मुदत اور اس کے علاوہ جو دہشت گردی کی تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. تعریف کیا ہے دہشت گردی کی؟ وہ ایک جامع تعریف ہونی چاہیے, بہت اوپن نہیں ہونی چاہیے. اور یقینی طور پر بعض ارکان نے اس بات پہ اعتراض بھی کیا کہ جو نئی تعریف آئی ہے وہ بہت براڈ ہے, اس میں سے مذہبی جو دہشت گردی کا ایلیمنٹ تھا اس کو نکالا گیا ہے.
جمعیت علماء اسلام کا کہنا ہے کہ اس کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں اور وہ ترمیمی مسودے کو موجودہ حالت میں ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر اسے تبدیل کیا گیا تو وہ اس کی مخالفت کرے گی. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ مسودے میں کسی بھی مذہب یا فرقے کا نام استعمال کر کے دہشت گرد کارروائیاں کرنے والے کی وضاحت دوبارہ شامل کی جائے, کیونکہ اس وضاحت کے نکالے جانے سے سیاسی انتقام جڑ پکڑے گا. دنیا بھر کے 60 ججوں پر مشتمل تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ نے اپنے بیان میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع کر کے اصل مسئلے سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اب سے کچھ دیر پہلے اسی معاملے پر میں نے بات کی پیپلز پارٹی کی سینئر رکن نفیسہ شاہ سے اور ان سے پوچھا کہ آخر پیپلز پارٹی کو فوجی عدالتوں کی توسیع کے لیے کی جانے والی آئینی ترمیم کے مسودے پر کیا اعتراض ہے.
دیکھیں, جہاں تک مجھے علم ہے, حکومتی ارکان نے جو بل بنایا ہے, ڈرافٹ بل ان کورٹس کی توسیع کے لیے, اس میں انہوں نے کچھ ترامیم کی, لیکن اپوزیشن کو انہوں نے اعتماد نہیں لیا. تو تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے آج کے اجلاس کا بوائیکاٹ کیا ہے.
حکومت کا یہ وعدہ تھا کہ 2 سال کے اندر اندر جوڈیشل ریفارمز کر دی جائیں گی, 2 سال میں تو نہیں ہوئی, تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ ہو جائیں گی؟
دیکھیں, یہی اعتراضات ہے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ یہ ایک چھوٹا قدم نہیں ہوگا کہ 2 سال گزرنے کے باوجود پھر ضرورت کیوں آن پڑی کہ ملٹری کورٹس میں توسیع کی جائے, اور اس کے لیے حکومت نے کیا تیاریاں کی ہیں, کیا لائے عمل بنایا ہے, کیا جو عام عدالتیں دوسری عدالتیں ہیں ان میں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں, پھر انہی ملٹری کورٹس میں کے نتائج کیا آئے ہیں. دہشت گردی تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے, ابھی لیٹسٹ ویو جو آیا ہے اس میں 100 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ جو ملٹری کورٹس تھے ان میں کن کو پنش کیا گیا ہے, کیا اس کی پروسیسز ہیں. ہمیں جب تک ڈیٹیلز نہیں ملیں گے تو بالکل آنکھیں بند کر کے ایک اور آئینی ترمیم کرنا, اور جہاں فنڈامنٹل رائٹس پورا کے پورا جو ہے, اور ہمارا جوڈیشل اسٹرکچر ہے, ملٹری کورٹس دونوں ان چیزوں کی نفی کرتی ہیں. تو اس لیے بہت ہی کیئرفلی اگر اس روڈ پہ جانا ہی ہے, جو بہت ہمیں نہ چاہتے ہوئے ہی اگر کرنا پڑے بھی, تو ڈیٹیلز لینے کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے ان کورٹس میں توسیع کرے گی.
نفیسہ, ایک رائے یہ ہے کہ جی ملک میں حالات جو ہیں وہ اس وقت ایسے ہیں کہ اس میں ملٹری کورٹس کی یا اسپیڈی جسٹس کی ضرورت ہے, آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس رائے سے اتفاق کرتی ہے؟
دیکھیں, پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی, اور اسی وجہ سے ہم نے توسیع تو کیا آئینی ترامیم جو ہے وہ کیے تھے, لیکن اس میں بھی بہت تحفظات تھے, اور آپ کو اگر یاد ہو کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کے پورا کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا, اور اس میں شرائط بھی رکھے گئے تھے ان ملٹری کورٹس کی کہ کن جرائم میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہوگا. اب یہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس ڈرافٹ بل میں کیا وہ شرائط اس وقت بھی ہے یا نہیں ہے, تو بہت سارے سوالات ہیں. اگر تو ان کو توسیع دینی ہے تو پھر اگین جیسے میں نے کہا کنڈیشنل ہونا چاہیے, اور یہ ہماری پیپلز پارٹی کا اس وقت موقف ہے, ان کا لمیٹڈ رول ہونا چاہیے, اس میں سنسٹ کلاز ضرور ہونا چاہیے, لیکن حکومتی جو بینچز ہیں وہ ہمیں جب تک ڈیٹیلز نہیں دیں گے تو بلائنڈلی جو ہے ان توسیع کرنا, میں سمجھتی ہوں پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی.
تو اگر حکومت آپ لوگوں سے ڈیٹیلز شیئر کر لیتی ہے اور یہ جو ڈرافٹ پیش کیا گیا اس میں آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق تبدیلی کر کے آپ کے تحفظات کو دور کر دیتی ہے, تو یہ امکان ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملٹری کورٹس کی توسیع پر اتفاق کر جائے؟
جی اس وقت سب سے اہم بات یہی ہے کہ پروسیسز جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے, ساری جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, سنسٹ کلاوزز ہونا چاہیے, پچھلے جو ان کا کام ہے وہ بتانا چاہیے, اس ساری چیز کی نظر میں پھر پیپلز پارٹی آگے فیصلہ کرے گی.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اسپورٹس کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان سپر لیگ میں آج کا واحد میچ دبئی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم سر فہرست ہے جبکہ کراچی کنگز آخری نمبر پر ہے. آسٹریلیا اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان پونے میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 256 رنز بنائے ہیں. انڈیا کی جانب سے امیش یادو نے 4 جبکہ رویندر جڈیجا اور اشون نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. یورپا لیگ میں فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے سینٹ ایٹیان کو 1-0 سے شکست دی اور پری کوارٹر فائنل مرحلے میں جگہ بنا لی. چیمپئنز لیگ میں لیسٹر سٹی کو سیویا نے 1-0 سے ہرایا اور یوونٹس نے ایف سی پورٹو کے خلاف اپنا میچ 2-0 سے جیت لیا. اسپینش لیگ میں ویلنسیا نے ریال میڈرڈ کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے دی. مینچسٹر یونائیٹڈ کے ٹاپ گول اسکورر وین رونی کے ایجنٹ ان کے چائنیز لیگ میں تبادلے پر بات چیت کے لیے چین پہنچ گئے ہیں. چائنیز لیگ میں فٹ بالرز کے تبادلوں کی مدت رواں ماہ 28 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے. رونی کے چائنیز لیگ میں تبادلے کا معاہدہ طے پائے یا نہیں, لیکن ان پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ مینیجر ہوزے مورینیو رونی کے کلب میں رہنے کے حق میں نہیں ہیں. ورلڈ باکسنگ چیمپئن مانی پیکیاو اور برطانوی باکسر عامر خان کے درمیان ویلٹر ویٹ چیمپئن ٹائٹل چیلنجر فائٹ کے لیے بات چیت جاری ہے. پیکیاو کے ٹویٹر فالوورز نے اس چیلنج کے لیے عامر خان کا نام منتخب کیا ہے, جبکہ عامر خان نامور باکسرز کیل بروک, جیف ہارن اور ٹیرنس کرفرڈ کو ہرا چکے ہیں. ٹینس میں دبئی چیمپئن شپس میں خواتین مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں امریکہ کی سی سی بیلس نے عالمی نمبر 6 آگنیاشکا راڈوانسکا کو شکست دے دی. امریکی ریاست مشیگن میں عدالت نے جمناسٹک سے متعلق ڈاکٹر لیری نیسر پر 9 خواتین جمناسٹ پر جنسی تشدد کی فرد جرم عائد کی ہے. ان کے خلاف 22 درخواستیں دائر کی گئی تھیں, جن میں سے متعدد میں ان پر 13 سال سے بھی کم عمر ایتھلیٹ لڑکیوں کے ساتھ دست درازی اور جنسی تشدد کا الزام عائد کیا گیا تھا.
کھیل کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاناما دستاویزات کے بارے میں نواز شریف سمیت 6 افراد کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یہ خبر بھی پروگرام کا حصہ ہے, لیکن ابھی پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا, جو پیش کر رہی ہیں نازش ظفر.
شام میں ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں کی شہر الباب کے مرکز میں پہنچنے کی اطلاعات ہیں. الباب پر اب تک دولت اسلامی کے جنگجوؤں کا قبضہ تھا, جبکہ اطلاعات کے مطابق گلی کوچوں میں جھڑپیں جاری ہیں. عراق میں حکومتی افواج نے موصل کے مغربی علاقے کو خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم سے آزاد کروانے کے لیے شہر کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آج دوپہر ہونے والے ایک دھماکے میں حکومت پنجاب کے ترجمان کے مطابق کم از کم 9 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی آپریشن رد الفساد اور پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ وزیراعظم ہاؤس میں چند دن پہلے ہوا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عراق میں حکومتی افواج نے موصل کے مغربی علاقے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے آزاد کروانے کے لیے ایک اہم ہدف شہر کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے.
جبکہ دولت اسلامیہ کی جانب سے ہوائی اڈے سے قدرے فاصلے پر قائم مورچوں سے حکومتی فوجوں پر مارٹر گولوں کے ذریعے حملے جاری ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی۔
مغربی موصل میں ہوائی اڈے پہ دوبارہ قبضے کی عراقی کارروائی 4 گھنٹوں تک جاری رہی، جبکہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجو لڑائی کے دوران ہوائی اڈے کے قریب ایک فوجی اڈے میں بھی داخل ہو گئے۔ ایئرپورٹ اور الغزلانی فوجی اڈہ موصل کے جنوب میں دریائے دجلہ کے مغرب میں واقع ہیں۔ دولت اسلامیہ نے عراقی افواج سے زمینی جنگ ہارنے کے بعد موصل کے اندر سے ہوائی اڈے پر مارٹر کے گولے داغے۔ اطلاعات کے مطابق کارروائی کے دوران عراقی فورسز بھی ہوائی اڈے کی عمارتوں میں روپوش شدت پسندوں کی فائرنگ کی زد میں آئیں۔ عراقی ریپڈ ریسپانس فورس سے وابستہ بریگیڈیئر جنرل عباس الجبیر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
انجینئرز ایئرپورٹ جانے والے واحد راستے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ ہماری فوجیں آگے بڑھ سکیں۔ اس راستے کو داعش نے تباہ کر دیا تھا۔ داعش کی جانب سے مزاحمت کی کوششیں خاصی کمزور ہیں اور ان کے لوگ شہر کے جنوب میں زیادہ آبادی والے علاقوں کی جانب بھاگ رہے ہیں اور شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔
حملے کا آغاز رات میں امریکی قیادت میں اتحادیوں کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کے ساتھ ہوا، جس کے بعد بکتر بند گاڑیوں نے ہوائی اڈے کی جانب پیش رفت شروع کی تھی۔ مشرق وسطی کے لیے بی بی سی کے نامہ نگار کوئنٹن سمرویل کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے موصل کے ایئرپورٹ کے رن وے کو تو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، لیکن اتنے بڑے علاقے پر قبضہ حاصل کرنے سے عراقی فوج کو موصل کی جنوبی سڑک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ کوئنٹن سمرویل عراقی وفاقی پولیس یونٹس کے ہمراہ موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا،
عراقی سیکیورٹی فورسز کی بکتر بند گاڑیوں کا ایک قافلہ مرکزی شاہراہ پر ایئرپورٹ کی جانب جا رہا تھا جب ان میں سے ایک بکتر بند سڑک کے کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی، جس کے بعد ایک لیفٹیننٹ ہلاک ہو گیا، جبکہ ہمارے خیال میں مزید جانی نقصان بھی ہوا ہے۔
اتوار کو عراقی فوجیوں نے مغربی موصل کا تقریباً مکمل گھیراؤ کر لیا تھا اور امریکی قیادت میں اتحاد کی جانب سے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس سال کی ابتدا میں سرکاری افواج نے دولت اسلامیہ کے ٹھکانے موصل کا مشرقی حصہ آزاد کروا لیا تھا۔ خیال رہے کہ موصل دولت اسلامیہ کا آخری اہم گڑھ ہے، جبکہ شہر سے جنگجوؤں کو نکال باہر کرنے کی مہم گزشتہ سال اکتوبر سے جاری ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے موصل میں محصور 6.5 لاکھ افراد کی زندگی کو لاحق خطرات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد افراد پہلے ہی شہر کے اندر اور اطراف سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا نادیہ سلیمان نے۔ اور اب عراق سے شام کا رخ کرتے ہیں۔ شام میں قیام امن کے لیے مذاکرات کا 4th دور جنیوا میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں کسی اہم پیش رفت کی توقع نہیں، تاہم تقریباً 1 سال بعد یہ پہلا موقع ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت اور شام میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے وفد اقوام متحدہ کے تحت کہیں مذاکرات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جنیوا میں ان کی براہ راست بات چیت البتہ نہیں ہو سکے گی۔ بی بی سی اردو کے ثقلین امام اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان مذاکرات میں کن پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ جی ثقلین، جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟
دیکھیے، ایجنڈا تو وہی پرانا ہے کہ وہاں پہ ایک غیر فرقہ وارانہ قسم کی حکومت قائم کی جا سکے اور تبدیلی حکومت لائی جا سکے، یہ پرانا ایجنڈا چل رہا ہے۔ لیکن آج جو مذاکرات جنیوا میں، ان کی دو بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک برس بعد ہو رہے ہیں، جبکہ اس دوران کافی ساری وہاں پہ فوجی تبدیلیاں آ چکی ہیں، حملے روس کی طرف سے بڑھنے کی وجہ سے کئی اہم شہروں پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ دوسرا ایک آج ایک بڑی تبدیلی ایک اور بھی آئی ہے کہ الباب نامی جگہ پر ترکی کی حمایت یافتہ فوجوں جو سیرین باغی ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا، یعنی یہ ایک اور ایک دھچکا ہے دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کو۔ اور دوسری اہم جو بات ہے آج کی جنیوا میں جو مذاکرات ہوئے، وہ یہ ہیں کہ یہ جو اس سے پہلے روس میں جو مذاکرات ہوئے تھے، جس میں ایران، ترکی اور روس نے شامل ہو کے سیریا میں جنگ بندی کا جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس کے بعد ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب جنیوا نے وہ تمام مذاکرات کے اس عمل کو ایک قسم کی سفارتی سطح پر ایک اس کی کو تسلیم کر لیا ہے جو روس کی قیادت میں پایہ تکمیل تک پہنچے تھے۔
جی بہت شکریہ، یہ تھے بی بی سی اردو کے ثقلین امام۔ اور اب آپ کو دبئی لیے چلتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے صورتحال تو ابھی تک واضح نہیں ہے۔
توقع کی جا رہی ہے کہ کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کی حکومتی اداروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں اس بات کا حتمی فیصلہ ہو سکے گا، لیکن آج دبئی میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ ہو رہا ہے، اور اس وقت بی بی سی اردو کے سپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور دبئی اسٹیڈیم سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ شکور، کیا ٹاس ہو گیا یا میچ شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، اور آج کون سی ٹیم فیورٹ ہے؟
کراچی اور کوئٹہ کے درمیان یہ میچ ہے، اب سے کچھ دیر پہلے ٹاس ہوا ہے، کوئٹہ نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک یہی ریت رہی ہے اس ٹورنامنٹ میں کہ یہ 15th میچ ہے اور اب تک جتنے بھی 14 میچز ہوئے ہیں ان میں ٹاس جیتنے والے کپتانوں نے پہلے حریف ٹیم کو بیٹنگ دی ہے، تو یہ سرفراز احمد جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان ہیں انہوں نے بھی اس ریت کو برقرار رکھا ہے، اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پہ یہ 15th میچ ہے۔ 2 آرام کا وقفہ تھا یہاں پہ اس لیگ میں، اور ابھی اس کے جو 6 میچز اب جو باقی ہیں یہ اب دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، اس کے بعد 3 پلے آف ہیں جو شارجہ میں ہوں گے۔
جی، 5 ٹیموں کی اس لیگ میں شکور کون کہاں کھڑا ہے اس وقت؟
اب کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت ٹاپ پر ہے پوائنٹس ٹیبل پر، اس نے 5 میچز کھیلے ہیں، 3 جیتے ہیں، اسے 1 میں شکست ہوئی ہے، اس کا نامکمل رہا تھا نتیجہ، اور وہ 7 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ لاہور کی ٹیم اور اسلام آباد کی ٹیم یہ دونوں 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں، پشاور کی ٹیم 5 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے، اور کراچی کی ٹیم جو 5 نمبر پر، اس کے 4 پوائنٹس ہیں۔ اگر آج کوئٹہ کی ٹیم یہ میچ جیتی ہے تو وہ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔
شکور، فائنل لاہور میں کرانے کے بارے میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ غیر ملکی کھلاڑی تو پاکستان جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔
دیکھیں، بڑی عجیب و غریب اس وقت صورتحال ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بے یقینی ہے جس طرح کی صورتحال سیکیورٹی کی ہے۔ آج بھی جو لاہور میں دھماکہ ہوا ہے، اس سے پہلے سہون اور اس سے پہلے لاہور میں پشاور میں جو واقعات ہوئے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی بھی اس بات پر مصر ہے کہ یہ فائنل ہر حال میں وہ لاہور میں کرائیں گے، بلکہ ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہاں پاکستان سے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ فائنل جو ہے وہ لاہور میں ہی ہوگا۔ تو ابھی اس کو ایک قومی ایشو اس طرح بن گیا ہے کہ اس میں اب میرا خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ کی حیثیت جو ہے وہ سامنے رہ گئی ہے، اور جو اعلیٰ مقتدر ادارے ہیں، حکومت ہے، وہ انہوں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اسے ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن کھلاڑی، یا جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ٹاپ کے جو کھلاڑی اس لیگ میں آئے تھے اور جو کھیل رہے ہیں اس وقت، وہ پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے 54 کھلاڑیوں کی ایک لسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرنچائزز مالکان کے سپورٹ کی تھی کہ ان میں سے وہ پک کریں گے کہ فائنل میں وہ کھلاڑی کون ہوں گے، تو اس میں بھی بے یقینی ہے، کیونکہ کاؤنٹی جو کرکٹرز ہیں، جو انگلینڈ کے کھلاڑی جو کاؤنٹی کرکٹرز ہیں، ان کو بھی کاؤنٹیز نے جو ہے ابھی تک کوئی پرمیشن نہیں دی ہے، تو ایک بے یقینی کی صورت حال ہے۔
جی، بہت شکریہ۔ یہ تھے عبدالرشید شکور، بی بی سی اردو کے اسپورٹس رپورٹر۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 2 میں جن ٹیموں نے اب تک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان میں کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی شامل ہے۔ اگرچہ اس ٹیم کی کامیابیوں پر کوئٹہ میں کرکٹ کے کھلاڑی بہت خوش ہیں، لیکن اس ٹیم میں کوئٹہ سے صرف ایک کھلاڑی کو شامل کرنے اور انہیں بھی تحال کھیلنے کا موقع نہ فراہم کرنے پر وہ ناخوش ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ شہر میں کھیل کے میدانوں کی کمی کی وجہ سے دیگر کھلاڑیوں کی طرح کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ایک بڑی تعداد بھی عجوب اسٹیڈیم کا رخ کرتی ہے۔ اسٹیڈیم کا کرکٹ گراؤنڈ بند ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو اسٹیڈیم کے پارکنگ کے علاقوں کے علاوہ دیگر خالی جگہوں پر کھیلنا پڑتا ہے۔ اس پر ایک کھلاڑی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کچھ یوں کیا۔
ہمارے 3-4 گراؤنڈ ہیں وہاں پر شہر میں جو قریب تھے، ہم لوگ کھیلتے تھے ڈیلی، وہ بھی بند کیا گیا ہمارے لیے۔ کیوں بند کیا؟ ہم لوگ کھیل سے ہٹ کر کیا کریں؟ چوری کریں یا نشے کریں؟ یہی ایک گیم ہے جس میں ہم لوگ سب جڑے ہوئے ہیں۔
جہاں ایک کھلاڑی کرکٹ کے گراؤنڈ کم ہونے کی وجہ سے نالا ہیں، وہاں وہ اس بات پر بھی ناخوش ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں کوئٹہ کے کھلاڑیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔
یہ تو بہت غلط بات ہے نا، اگر کوئٹہ کی ٹیم بنائی ہے تو پھر ان کے کوئٹہ کے لڑکے بھی لینے چاہیے، یہ بہت ٹیلنٹ ہے کوئٹہ میں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو چانس دیں۔
اگر آپ دیکھیں تو ہر ٹیم میں کھیل رہے 4-4 کھلاڑی، 3-3 کھلاڑی، اور کوئٹہ کی ٹیم میں صرف بسم اللہ کھیل رہے ہیں۔
پلیئرز کو کیوں سلیکٹ نہیں کیا ہے؟ کیا کوئٹہ میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟
کوئٹہ گلیڈیٹرز میں کوئٹہ سے صرف ایک کھلاڑی بسم اللہ خان کو شامل کیا گیا ہے، وہ بھی عجوب اسٹیڈیم کے ان پارکوں میں کھیلتا رہا ہے۔ اب تک کوئٹہ گلیڈیٹرز نے دبئی میں جتنے مقابلوں میں حصہ لیا ان میں بسم اللہ خان کو کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا، جسے کوئٹہ کے کھلاڑیوں نے افسوسناک قرار دیا۔
کیونکہ کوئٹہ سے ایک ہی پلیئر بسم اللہ خان ابھی 8 بال کھیل رہے، وہ بھی بہت اچھا پلیئر ہے لیکن اس کو نہیں کھلا رہے۔
بسم اللہ بہت اچھا بیٹس مین ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو چانس دیں، ان کو موقع ملے۔ ایک میچ میں تو پرفارمنس کا پتہ نہیں چلتا ہے نا، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو مسلسل 3-4 میچ کھلائیں تو پھر تبھی پتہ چلے گا۔
کوئٹہ کے کرکٹ کے کھلاڑیوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح کے میچوں میں کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آج پھر ایک دھماکہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں متعدد لوگ زخمی اور کافی جانیں بھی گئیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ سامعین نے حملے کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کے لیے کیا پیغامات بھیجے ہیں۔
میرا نام محمد ادریس ہے اور میں وکالت کے پیشے سے منسلک۔ جو پاکستان میں جو حالیہ لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اور خاص کر جو آج لاہور میں دھماکہ ہوا ہے، جو پاکستان جو سپر لیگ کرکٹ کا فائنل کا اعلان کیا ہے کہ وہ لاہور میں کرایا جائے گا، پاکستان میں جو کرکٹ کا سلسلہ، انٹرنیشنل کرکٹ کا جو سلسلہ رکا ہوا تھا، اس کی بحالی کی کافی امید روشن ہو گئی تھی۔ تو میرے خیال میں اس کو ناکام بنانے کے لیے جو تخریب کاری ہے وہ کی جا رہی ہے۔
شاہد محمود لنگڑیال، ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ دیکھیے، حکومتیں اور ریاستیں جو بنتی ہیں اس کا بنیادی مقصد ہی امن و امان ہوتا ہے، لیکن نہایت ہی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ 2017 میں بھی پاکستان جیسی ریاست میں اور ہماری حکومتوں نے جو بنیادی مقصد تھا حکومت کا، ریاست کا، وہ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے۔
اور پاکستان میں شدت پسندوں کی جانب سے کیے گئے حملوں سے ہی پریشان ایک اور سامعین، جن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، حکام بالا کو اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیے۔
سید عمران غازی ہری پور سے بات کر رہا ہوں۔ ملک کے اندر دہشت گردی کی وجہ سے جو حالات بگڑ رہے ہیں، جو ہے میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی تمام پارٹیوں کے اعتماد میں لے کر ایک لائحہ عمل بنایا جائے، اور جو اس کے ثمرات اور فوائد ہوں گے وہ دیر رس ہوں گے، اس میں ساتھ پاک فوج کو بھی شامل کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔
صبح سندھ کے شہر کراچی سے بھی ہمارے ایک سامع کا بھیجا گیا پیغام سنتے ہیں۔
میرا نام محمد عمران ناصر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی سیکیورٹی پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، میری صرف ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی پر سے پیسہ ہٹائیں، اور خدا را ایک کام یہ کریں کہ 7 شریف میں جا کے دھمال ڈالیں اور سیکیورٹی کی بغیر ڈالیں، جن میں زرداری شامل ہوں، نواز شریف شامل ہوں، بلاول ہوں، سب ہوں، لیکن بغیر سیکیورٹی کے دھمال ڈالیں، تاکہ وہ بھی محسوس کریں کہ عوام کا دکھ کیا ہوتا ہے، عوام کس طرح کتے بلیوں کی طرح مر رہے ہیں۔
ہمارے یہ سامع تو حکمرانوں سے کافی ناراض دکھے، اور گزشتہ ہفتے صبح سندھ کے شہر سیون میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے صبح سندھ سے ہی عبد الحفیظ۔
جو سیون میں دھماکہ کر دیا گیا لال شہباز کلندر کی مزار پر، ہم اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان دہشت گردوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم پاکستان کی عوام اتنے تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، اور ہم مرتے دم تک ڈٹ کے آپ سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔
یہ تو تھے عبد الحفیظ۔ اب تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند صبح بلوچستان سے ایک سامع کا حکام کے لیے بھیجا گیا پیغام کہ صرف عمارتیں نہ بنائیں بلکہ بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔
میں حکام بالا اور وزیر تعلیم ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی کر کے ڈسٹرکٹ خضدار کے تعلیم اور زیادہ سے زیادہ نال کے تعلیمی اداروں کو فعال کریں، اور یہ بلڈنگ بنانے سے کام نہیں بنتا ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل کے لیے سب سوچ کر کے ان کو تعلیم کے منزل تک پہنچائے۔
اب چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال شامل کر لیتے ہیں۔
احمد اسحاق شیرانی، شفیع نقی جامعی، کیا ریٹائر ہو گئے؟ آپ لوگوں نے اس کو بگا دیا۔
ایسی تو کوئی بات نہیں کہ شفیع نقی جامعی بی بی سی اردو میں نہیں رہے، وہ کہیں نہیں گئے، یہیں پر ہیں، اور ڈیڈی اور ٹی وی دونوں سیربین پروگرامز میں آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا فکر مند نہ ہوا کریں۔ اور آخر میں متحدہ عرب امارات سے موصول ہونے والی یہ کال، اور ہمارے یہ سامنے بات کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے خاندان پر درج کیے گئے پناما لیکس کیس سے متعلق۔
मेरा नाम अस्सी है, मैं छात्र से बात कर रहा हूँ कि हमारे सियासतदान जितने भी हैं वो हर रोज अदालत का फैसला अपने हाथ में करवाने की कोशिश करते हैं और सब्र नहीं करते। अमेरिका में एक जज ने फैसला किया है और पूरी अमेरिका उसके खामोशी से सुन रही है और इंतजार कर रहे हैं, और हमारे सियासतदान इतने से सब्रे रोजाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक कहता है मेरे हाथ में ये आ गया, दूसरा कहता है मेरे हाथ में ये आ गया, किसी को खबर की या कानून के एहतराम।
अपनी राय का इजहार करने के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0800-222-275।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव,
रहीम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया, मोहम्मद काजिम बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी बीबीसी नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल,
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान बीबीसी पिशावर,
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद बीबीसी इस्लामाबाद,
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा, शहजाद मलिक बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है, रियाज मसरूर बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पानामा दस्तावेजात के बारे में वजीर आजम नवाज शरीफ समेत 6 अफराद के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने ये तो नहीं बताया कि इन दरख्वास्तों पर फैसला कब आएगा, तहम सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये ऐसा मुकदमा नहीं जिसका फौरी और मुख्तसर फैसला सुनाया जाए। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक की रिपोर्ट।
पनामा लीक से मुतलिक दरखास्तों की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस आसफ सईद खोसा का कहना था कि इन दरखास्तों में फरीकैन की तरफ से दस्तावेजात इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें पढ़ने और राय कायम करने में वक्त लगेगा। अदालत के मुताबिक फरीकैन ने 26,000 के करीब दस्तावेजात जमा करवाई हैं जिनमें से अक्सरियत की तस्दीक नहीं हुई। बेंच के सरबरा का कहना था कि इन दरखास्तों पर फैसला मफरूजों पर नहीं बल्कि हकायक की बुनियाद पर दिया जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अदालत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके फैसलों से कौन खुश होता है और कौन नाराज। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज शाह खावर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन दरख्वास्तों पर फौरी फैसला ना करने से ये तासुर मिलता है कि अदालत उज़्मा इन दरख्वास्तों पर मुत्तफ़िका फैसला देना चाहती है।
जो ऑनरेबल सीनियर जज हैं उन्होंने ये वाज़े किया है कि हम इस पर कोई शॉर्ट ऑर्डर अबूरी हुक्म जारी नहीं करेंगे बल्कि इन तमाम हालात और वाकयात को और जितनी प्लीडिंग्स थी और जितनी दस्तावेजी सबूत हमारे सामने रखे गए उनको देखने के बाद हम इस पर एक मुकम्मल फैसला सादर करेंगे। और ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल सीनियर जज हैं उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो इस पर कोई कंसेंसस का फैसला आए, मुत्तफिक का फैसला आए।
पनामा लीक से मुतलिक अहम दरख्वास्त गुजार इमरान खान का कहना है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतमईन है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी बड़े शख्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ है।
इदारे जो इक्तदार में आते हैं वो उनको कंट्रोल कर लेता है और अपनी घर की लॉन्डी बना देता है, अपने मुलाजिम बना देता है, तो वो और कहते हैं और लोगों को पकड़ो, हम जो मर्जी चोरी करें, डाके मारें, हमें हाथ ना लगाओ। तो ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने इदारों को और FBI को और NAB को जिस तरह डॉक में खड़ा करके उनसे पूछा है कि किस तरह उन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन को बचाया है, ये पूछा गया, ये तो पाकिस्तान में एक तारीख बन रही है। तो ये तो इससे तो इंशाल्लाह जो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ नवाज शरीफ का इतसाब नहीं होगा, ये इदारों का भी इतसाब होगा और इसमें फिर इदारों की भी रिफॉर्म होगी।
इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने जवाबुल जवाब में कुछ मजीद दस्तावेजात पेश की जिस पर अदालत ने कहा कि जब तक इनकी तस्दीक नहीं की जाती उस वक्त तक इन दस्तावेज को अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने समाअत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार अपने मौकफ को दुरुस्त साबित करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने हिजब मुखालिफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो इदारों पर दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं।
इस मुकदमे को अदालत की बजाय मीडिया में और अवाम के अंदर लड़ा है, सो ये मुकदमा بنیادی طور پہ ایک سیاسی مقدمہ ہے, اس کو قانونی نکات کی بنیاد پر لڑا ہی نہیں گیا. اور اگر ہم عمران خان صاحب کی سیاست کا تجزیہ کریں, جتنی بھی سیاست ان کی ہے, تو وہ اداروں کو دباؤ میں لا کر مرضی کے فیصلے کرانے کا ایک ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں. وہ نیب پر دباؤ ڈالتے ہیں, اس کا گھیراؤ کرتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھیراؤ کرتے ہیں, وہ عدالتوں کا گھیراؤ کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ کے اس کا گھیراؤ کرتے ہیں. سو پٹیشنرز نے اپنے رویے سے معزز عدالت عظمیٰ کو بھی ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے.
پاناما لیک سے متعلق دو مزید درخواست گزاروں جماعت اسلامی کے وکیل اور شیخ رشید نے بھی دلائل دیے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بدعنوان عناصر کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کی جانی چاہیے جس طرح شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے.
مسلح دہشت گرد جن کے خلاف رد الفساد شروع کیا گیا, ضرب غضب کیا گیا, نیشنل ایکشن پلان منظور کیا گیا, اسی طرح ایک قومی نیشنل ایکشن پلان عوام کی سطح پر ایوانوں میں موجود, بنگلوں میں موجود, علیشان کوٹیوں میں موجود, ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب تک اس ملک میں معاشی دہشت گرد ہے وہ ترقی کریں گے, پاکستان ترقی نہیں کرے گا.
قانونی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ کی طرف سے ان درخواستوں پر فیصلہ آنے کے اثرات پاکستان کی سیاست پر ہوں گے, اس لیے عدالت عظمیٰ کا سب سے بڑا چیلنج قانونی نکات اور سیاسی دلائل کو الگ کرنا ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے اربوں ڈالر مالیت کے ریکارڈک پروجیکٹ کا معاملہ فرانس اور برطانیہ میں سالسی کے دو بین الاقوامی فورمز پر زیر سماعت ہے. 3 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود تحال ان فورم سے فیصلہ نہیں آیا. تاہم اب حکومت بلوچستان نے ریکارڈک پروجیکٹ کے معاملے کو عدالت سے باہر نپٹانے کا فیصلہ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ریکارڈک ایران اور افغانستان سے طویل سرحد رکھنے والے بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع ہے. سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں ریکارڈک میں اربوں ڈالر کے سونے اور تانبے کے ذخائر کو کینیڈا اور چلی کے ایک جوائنٹ وینچر ٹی سی سی یعنی ٹیتیان کاپر کمپنی کے حوالے کیا گیا تھا. اس علاقے میں معدنیات کی تلاش کا کام مکمل کرنے کے بعد ٹی سی سی نے مائننگ کے لیے لائسنس کی درخواست دی تھی. چونکہ سابق وزیر اعلیٰ نواب رحسانی نے کمپنی کو مائننگ کا لائسنس نہیں دیا تھا, جس پر کمپنی نے سالسی کے لیے لندن اور پیرس میں دو بین الاقوامی فورم سے رجوع کیا. 3 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال دونوں فورم سے فیصلہ نہیں آیا, لیکن اب حکومت بلوچستان نے اس معاملے کو عدالت سے باہر نمٹانے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان جان محمد اچکزئی کا کہنا ہے.
ریکارڈک آپ کو معلوم ہے ایک کیس چل رہا ہے اور فرانس میں پاکستان بلوچستان حکومت بھی ایک پارٹی ہے عدالت میں. اب ہم چاہتے ہیں کہ عدالت سے باہر اس مسئلے کا کوئی حل نکلے تو دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی, اس کا کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے. اس وقت اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہ بہت قومی پروجیکٹ ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کا ضامن پروجیکٹ ہے.
ماہرین کے مطابق دنیا میں سونے اور تانبے کے جو 7 بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ریکارڈک کا ہے. حکومت بلوچستان نے مائننگ کا لائسنس دینے کے لیے ٹی سی سی کے سامنے شرط رکھی تھی کہ یہاں سے نکالی جانے والی معدنیات کے لیے ریفائنری چاغی میں لگائی جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے, لیکن ٹی سی سی نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی, جس پر سابق حکومت نے کمپنی کو لائسنس دینے سے انکار کیا تھا. کیا ٹی سی سی کے ساتھ دوبارہ بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اس پر جان اچکزئی کا کہنا تھا.
کہ اس کمپنی کے ساتھ تو لازمی بات ہے ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ ہم کورٹ میں گئے ہیں, تو بہت سے ایشوز پہ تحفظات ہیں بلوچستان گورنمنٹ کو. اب انہی تحفظات کو ہم حل کر کے آگے بڑھیں گے اور کوئی ایسے انویسٹر کو لائیں گے جو بلوچستان حکومت کے اور یہاں کے عوام کے تحفظات اور مفادات کو مد نظر رکھے.
ریکارڈک کے قریب سیندک کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ بھی واقع ہے. سیندک میں ایک چینی کمپنی کام کر رہی ہے. سیندک سے اب تک جو تانبا اور سونا نکالا گیا ہے اسے بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ملا, جس کا اظہار حکومتی اور عوامی سطح دونوں پر کیا جاتا رہا ہے. اسی طرح لسبیلا میں بھی سیسے کے ذخائر پر بھی جو چینی کمپنی کام کر رہی ہے اس سے بھی بلوچستان کو کوئی بڑا فائدہ نہیں ملا. بعض اطلاعات یہ ہیں کہ چینی کمپنیاں ریکوڈک کے اصول کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ کیا ریکوڈک بھی چینی کمپنیوں کو دیا جائے گا؟ اس حوالے سے جان اچکزئی کا یہ کہنا تھا۔
دیکھیے، بلوچستان ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے۔ ہم نے انوائٹ کیا تمام پوٹینشیل انویسٹرز کو، چاہے وہ چائنا کا پرائیویٹ سیکٹر ہے یا برازیل کی انویسٹمنٹ کمپنیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے برازیل بھی مائن ایکسٹریکشن میں ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسی طرح جی سی سی جو عرب ممالک ہیں، ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے۔
محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان کے مطابق پاکستان میں اب تک جو 50 معدنیات دریافت ہوئی ہیں، ان میں سے 40 بلوچستان سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ ان معدنیات سے نہ صرف بلوچستان میں سماجی اور معاشی شعبے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ محکمہ قانون کے مطابق ریکوڈک پروجیکٹ کے مقدمات پر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قانونی جنگ پر اب تک 1 ارب روپے سے زائد کے اخراجات کرنے پڑے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سیون شریف میں ہونے والے دھماکے کو آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ درگاہ پر دھمال کا سلسلہ اگلے دن ہی بحال ہو گیا تھا اور ابھی بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھی ریاض سہیل اس وقت مزار کے احاطے میں موجود ہیں۔ ریاض، جمعرات کی دھمال تو بہت ہی زبردست ہوتی ہے، بتائیے آج یہاں کیا سما ہے؟
شمائلہ، اس وقت جو عزاداری دستے ہیں وہ مزار کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور عزاداری کرتے جا رہے ہیں، اور یہ شام سے سلسلہ جاری تھا اور 7 بجے کے قریب یہاں دھمال ہوتی ہے اس کا ہوا تھا، جو 1 گھنٹے تک جاری رہی تھی اور جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ جو پنڈال ہے دھمال کا، وہ مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف خواتین تھی تو دوسری طرف مرد حضرات تھے، جبکہ جو عادی نشین ہے رضا مہدی، وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ فوری طور پر، ویسے تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جہاں پر دھماکہ ہوتا ہے تو مزار ایک دو روز کے لیے بند کر دی جاتے ہیں زائرین کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دھمال کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہم شدت پسندوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے۔ اس دھمال میں آج ہمیں سیاہ کوٹ پہنے ہوئے 2 درجن سے زائد بھکلا بھی نظر آئے۔ اس کے علاوہ لیاری سے جو بلوچ خواتین اپنے روایتی ڈریس میں بھی نظر آئیں، اس کے علاوہ جو پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں۔ ایک شخص ہمیں گڑی کی خیروں سے ملا، جس نے کہا تھا کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ دھماکہ ہوا ہے ان کے مرشد سائیں کے مزار میں، وہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کس نے کہاں پر کیا ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کراچی کی خاتون ملی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ ویسے جو کم آتے تھے اب تو وہ زیادہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو جو دھمال ہے وہ یوں کی تو جاری ہے، اور ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ دھمال پورا سال بغیر کسی وقفے کے جاری رہتی ہے۔ محرم کی پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ نغارے ہیں جو وہ غدی نشینوں کے گھر منتقل کیے جاتے ہیں، جہاں پر یہ جلوسوں کے لیے بجائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مزار کے اندر ہی یہ نغارے بجائے جاتے ہیں۔
جی، تو ریاض، شہر میں لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ کوئکلی،
شہر میں ابھی تک سوگ کی فضا برقرار ہے۔ ویسے یہاں پہ جب بھی ہمارا آنا ہوتا ہے کہ یہاں کی جو گاڑیاں ہیں، چمکی ہیں، وہاں پہ کیسٹ بج رہی ہوتی ہیں، مگر بالکل ایک خاموشی سی ہے۔ اگر کوئی کیسٹ بج بھی رہی ہے
جی،
تو وہ ایون جو دھمال کی بھی نہیں، اس میں زاداری کی کیسٹ۔
جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے ریاض سہیل۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے سہیل حلیم۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے اسٹیفنی کک نے، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آج دوپہر ہونے والے ایک دھماکے میں حکومت پنجاب کے ترجمان کے مطابق کم از کم 9 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی آپریشن رد الفساد اور پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ وزیراعظم ہاؤس میں چند دن پہلے ہوا تھا۔ عراق میں حکومتی افواج نے موصل کے مغربی علاقے کو دولت اسلامیہ سے آزاد کروانے کے لیے شہر کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ شام میں ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں کی شہر الباب کے مرکز میں پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ الباب پر اب تک دولت اسلامی کے جنگجوؤں کا قبضہ تھا، جبکہ اطلاعات کے مطابق گلی کوچوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔